الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تین نعمتیں عطا فرمائی ہیں. پہلی نعمت ہے عقل. عقل ہماری سوچ کا مرکز ہے. ہمارے جو خیالات آتے ہیں وہ عقل سے آتے ہیں. اچھے خیالات بھی ہوتے ہیں، برے خیالات بھی ہوتے ہیں. دوسری نعمت انسان کا نفس ہے. نفس جو ہے وہ ہماری خواہشات کا مرکز ہے. It's the seat of our desires. ابھی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ایک انسان کی اچھی خواہشات ہوتی ہیں کہ میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، تہجد گزار بننا چاہتا ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں، نیک بننا چاہتا ہوں. چاہتا ہوں نا، یہ جو چاہتے ہیں، خواہشیں، یہ ساری کی ساری نفس سے آتی ہیں، اور جو بری خواہشات ہیں وہ بھی نفس کے ساتھ آتی ہیں. تو یہ نفس ایک نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کریں تو انسان اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب آ سکتا ہے. اور تیسری نعمت ہے قلب، انسان کا روحانی دل. یہ انسان کے جذبات کا مقام ہے، یعنی جذبہ ہو، محبت ہے. اب اللہ کی محبت ہو یہ اچھا جذبہ ہے، لیکن اگر غیر اللہ کی محبت ہو تو یہ جذبہ ٹھیک نہیں ہے. تو جذبات چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، ان کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ. اب اگر اصلاح، انسان کی اصلاح کرنی ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں، تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ نفس کا تزکیہ کر لے. اگر نفس کا ہم نے اصلاح کر لی تو انسان کی اصلاح ہو جائے گی. اس کے جو دلیل ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نفسی ہوں وما سواہا، کہ ہم نے ہر انسان کے اندر ایک نفس رکھا، فالہمہا فجورہا وتقواہا. اس نفس کے اندر نیکی کی بھی صلاحیت ہے، تقوی کی بھی صلاحیت ہے، اور فسق اور فجور کی بھی صلاحیت ہے. قد افلح من زکاہا، لیکن فلاح اس شخص کے لیے ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر، جو اپنے نفس کو پاک کر لے، اپنے نفس کو صاف کر لے. وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص ناکام ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی. تو دیکھیں پتہ چلا کہ اگر نفس کی انسان اصلاح کر، اپنے نفس کو پاک کر لے، صاف کر لے، تو اس سے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نفس پہ انسان کوشش کرے، محنت کرے. اور ایک دوسرا طریقہ ہے کہ انسان اپنے قلب کو صاف کر لے، قلب کو، روحانی دل کو صاف کرے. قلب کو صاف کرنے سے بھی انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے، انسان کے اندر جو بگاڑ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب اس کی دلیل حدیث مبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے اندر ایک مزغہ ہے، یعنی گوشت کا لوتھڑا ہے، اور وہ جو آرگن ہے، یوں سمجھیں، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ جو لوتھڑا ہے وہ صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، تو پورا جسم صاف ہو جائے گا، پورا انسان پاک ہو جائے گا، انسان کی اصلاح. یعنی اگر اس لوتھڑے کی اصلاح ہو گئی تو انسان کی اصلاح ہو جائے گی. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، لیکن اگر اس کے اندر فساد آ گیا تو پھر پورے انسان کے اندر فساد ہے. اس کی سوچ میں بھی بگاڑ ہے، پھر اس کے عملوں میں بھی. اور پھر فرمایا الا وہی القلب، وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، وہ اصل میں انسان کا قلب ہے. یعنی قلب از دا کنٹرول روم. کہ اگر قلب کی اصلاح ہو گئی، قلب کو صاف کر لیا، پاک کر لیا، تو پھر انسان کی اصلاح ہو جائے گی، پھر انسان کی خواہشات بھی قابو میں آ جائیں گی، اس کا نفس بھی قابو میں آ جائے گا. قلب کے ذریعے انسان کے نفس کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اس کی سوچ بھی، خیالات بھی قابو میں آ جائیں گے، اب برے خیالات نہیں آئیں گے، اور اس کے جذبات بھی اچھے ہو جائیں گے. تو ہمارے مشائخ نے ہمیں جو طریقہ ان دونوں میں آسان طریقہ ہے, آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کے اوپر محنت کرے. آج کیونکہ لوگ کمزور ہیں روحانی طور پہ, تو قلب کے اوپر محنت کرنا یہ آسان ہے. آپ کسی سے کہیں کہ نا کہ نفس پہ مجاہدہ کرو, وہ مشکل مجاہدہ ہے. نفس کا جو مجاہدہ ہے یعنی کم کھانا, آپ کسی سے کہیں بھائی کھانا کم, آپ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں تو آپ روزہ رکھنا شروع ہو جائے تو پریشان ہو جائے گا. ایک دو دن آئے گا پھر تیسرے دن آئے گا ہی نہیں, کیونکہ مشکل مجاہدہ ہے. ہماری ہمتیں کم, ہم کمزور, اتنے سارے ڈسٹریکشنز ہمارے ارد گرد ہیں, تو ہم وہ اس طرح کے مجاہدات نہیں کر سکتے جو ہمارے بڑوں نے کیے تھے. ان کی مجاہدات اگر ہم پڑھنا چاہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھتے تھے اور پانی کا ایک گھونٹ پیتے تھے, اس سے اپنی افطاری کرتے تھے. اب اگر ہم کسی کو بتائیں نا اگر اللہ تعالیٰ کے قریب آنا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا, تو شاید 100 میں سے ایک ہی ہوگا کوئی کہے گا کہ ہاں میں کرنے کو تیار ہوں. تو اب وہ راستہ ہم کمزور لوگوں کے لیے مشکل ہے. مجاہدات کرنا, تھوڑا سا کھاتے تھے, تھوڑا سا پیتے تھے, تھوڑا سا سوتے تھے, اور عبادت ٹکا کے کرتے تھے. پوری پوری رات عبادت ہو رہی ہے, پوری پوری رات تہجد. ایک رات میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے. اب یہ ہمارے لیے تو اگر کوئی بتائے کہ یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا تو پھر تو ساری فیل ہو جائیں گے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑی مہربانی فرمائی کہ چونکہ ہم کمزور ہیں تو ایک آسان راستہ ہمیں عطا فرما دیا. ویسے بھی دیکھیں دنیا میں ہم سفر کرتے ہیں, پہلے زمانوں میں سفر مشکل ہوتا تھا. آپ کو سعودیہ جانے تو آپ کو اونٹوں پہ جانا ہے, بحری جہاز کا سفر ہے, مہینے لگتے تھے پہنچنے کے اندر. لیکن اب اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی. اب جہاز میں بیٹھتے ہیں اور 4 گھنٹے کے اندر کراچی سے ریاض پہنچ جاتے ہیں, کراچی سے جدہ پہنچ جاتے ہیں. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جسمانی سفر کو آسان فرما دیا, بالکل اسی طریقے سے یہ جو روحانی سفر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہتا ہے تو آسان طریقہ ہے. اور طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے قلب کے اوپر محنت کرے, اپنے روحانی دل کو محنت کرے. اس پہ محنت کریں گے, اس کو صاف کریں گے, اس کو پاک کریں گے, اس کے ذمن کے اندر نفس کی بھی اصلاح ہو جائے گی. نفس کی جو خواہشات ہیں نا وہ بھی پھر شریعت کے دائرے کے اندر آ جائیں. وہ کیسے؟ جس سے میں نے پہلے بتایا نا, اب اس کی مثال دیکھیں, جب الیکشن سیزن ہوتا ہے, جب پولیٹیشنز ہوتے ہیں, ان کو ایک سیٹ چاہیے ہوتی ہے, وہ اس ایک سیٹ کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھائی سیٹ چاہیے. تو ایک دل میں ایک ایموشن, ایک جذبہ ہے وچ از ڈرائیونگ واٹ ایور دے ڈوئنگ. لیکن وہ جذبہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی نیندیں قربان کر دیتا ہے, اپنا کھانا پینا کم کر دیتا ہے. ایک دھن ہوتی ہے, مگن ہوتے ہیں. بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ بڑے بہت ہی ایکسٹریملی ویلدی پیپل, لیکن سیٹ کی خاطر وہ کچی آبادی میں جا رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, فقیروں سے مل رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, روکھی سوکھی کھا رہے ہیں. لیکن اپنے نفس کو پامال کر رہے ہیں. ورنہ اتنا اونچا آدمی کبھی یہاں ایسی سڑکوں پہ آیا ہی نہیں ہوگا, ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بیٹھا ہی نہیں ہوگا, کبھی ایسے زندگی میں کوئی کھایا ہی نہیں ہوگا اس نے کھانا. لیکن چونکہ ووٹ چاہیے, سیٹ چاہیے, ایک دل میں ایک جذبہ ہے, تو اپنے نفس کو پامال کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اب ایسے ایسے کام کر رہے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کام کر رہے ہوتے ہیں. الیکشن سیزن کے اندر اولیاء والی زندگی ہو جاتی ہے. کھانا بھی بالکل تھوڑا ہوتا ہے, پینا بھی بالکل تھوڑا ہوتا ہے, نیندیں بھی قربانیں ہو رہی ہیں, فقیروں کے ساتھ مل مل کے جا رہے ہیں گلی گوچوں میں. تو یہ تو ساری اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات ہیں, وہ ساری ان کے اندر آ جاتی ہیں. اپنے نفس کو پامال کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دل کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں سے پتہ چلا کہ جب دل میں ایک جذبہ ہو اور وہ اسٹرانگ ہو, اوور پاورنگ ہو, ڈومینیٹنگ ہو, تو پھر وہ پورے انسان کو بدل دیتا ہے, اس کے نفس کو بھی سدھار دیتا ہے, نفس کو بھی سوار دیتا ہے. تو ہمارے مشائخ یہی سے کہتے ہیں کہ اپنے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ آ جائے اور یہ دل میں محبت کا جذبہ چھا جائے، یعنی دل کی اصلاح ہو جائے، دل سے غیر اللہ نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت جم جائے، ڈٹ جائے، تو یہ محبت انسان کو پھر ہر چیز عطا کر دیتی ہے، اس سے آٹومیٹکلی نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، تہجد پہ اٹھنا آسان ہو جائے گا، دین کا کام کرنا آسان ہو جائے گا، نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، سارے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ عطا فرمایا کہ قلب کے اوپر ہم محنت کریں۔ یہ جو ہمارا سلوک ہے قلب کے اوپر محنت کرنا ہے، اور اس کے دو پر ہیں، ایک تو یہ کہ سنتوں کی اتباع کریں، اینڈ سیکنڈ کثرت ذکر۔ ہمارے مشائخ نے پورے سلوک کو تین باتوں کے اندر سمیٹا ہے۔ If anyone wants to draw close to اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو تین باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو اتباع سنت، ہر کام میں سنتوں کی اتباع، دوسرا اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت، اور تیسرا شیخ کی صحبت۔ شیخ کی جو صحبت اور شیخ سے جو رابطہ ہوتا ہے، یہ ایک جی پی ایس ڈیوائس کی طرح ہوتا ہے کہ انسان کو گائیڈنس ملتی رہتی ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، رہنمائی ملتی رہتی ہے، اور رہنمائی ملتی رہتی ہے تو پھر وہ راستے پہ آگے چلتا رہتا ہے۔ لیکن جو اصل ترقی ہے نا، رہنمائی تو آپ کو ڈائریکشن مل رہا ہے نا، لیکن آگے جو سفر کرنا ہے وہ تو آپ کو خود کرنا ہے، تو گائیڈنس مل جاتی ہے وہ شیخ کی صحبت سے، شیخ سے رابطہ کرنے سے۔ لیکن اس کے بعد جو آگے سفر طے کرنا ہے، اس کے لیے دو ہی چیزیں ہیں ہمارے سلوک میں، ایک سنتوں کی اتباع اور دوسرا کثرت ذکر۔ بھائی دو باتیں ہیں، ان دونوں پہ انسان محنت کرے، یہ اصل مجاہدہ ہے ہمارے لیے۔ کھانے پینے کے مجاہدے نہیں ہیں، نیند قربان کرنے کے مجاہدے نہیں ہیں۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں آپ کو نیند آ رہی ہے، 7 گھنٹے سو لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو اور نیند آ رہی ہے، 8 گھنٹے سو لیں، نیند اپنی پوری کریں، لیکن اس کے بعد پھر کام اچھا کریں۔ کھانے کی آپ کو ضرورت ہے، کھانا اچھا کھائیں۔ ہم نہیں روکتے کہ بھئی آپ کھانا نہ کھائیں، فاقے کریں، یہ مجاہدہ نہیں ہے۔ آپ کھانا کھائیں، اچھا کھانا کھائیں۔ ہمارے اپنے شیخ فرماتے ہیں کہ اچھا کھانا کھائیں پھر اچھے کام کریں، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ترتیب پر فرماتے ہیں کہ وَقُولُوا، کھانا کھاؤ، اور پھر وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے اعمال کرو۔ آپ دیکھیں کہ جانور ہوتا ہے، اگر اچھا کام کر رہا ہو، مالک کا کام کر رہا ہو، تو مالک اس کو چارہ دیتے گھبراتا تھوڑی ہے بھائی، اس کو اور چارہ دیتا ہے، چارہ لو، کام بھی تو اچھا کر رہے نا۔ تو کھانے سے ہم نہیں روکتے، کھانا اچھا کھاؤ۔ تو کھانے کا مجاہدہ نہیں ہے، اصل جو مجاہدہ ہے ہمارے سلوک کے اندر وہ یہ ہے کہ ہر کام سنتوں کے مطابق، ہر کام، انسان کا جو ظاہر ہے، انسان کے جو اخلاق ہیں، جو بیٹھنا، لیٹنا، کپڑے پہننا، اتارنا، چلنا، پھرنا، یہ سارے طور طریقے جو ہیں، یہ سنتوں کے مطابق ہو، اتباع سنتوں۔ اور یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے کہ اپنا دن بھر 24 گھنٹے کی زندگی کو انسان سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، ہر کام کے بارے میں سوچے کہ یہ سنت طریقہ کیا ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ طریقہ کیسے کرتے تھے، ہم کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے پہ سنت کا طریقہ کیا ہے، کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ یہ بڑا مجاہد ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس، ان کی خدمت میں ایک شخص کام کرتا تھا، تو 7 سال کام کیا اس نے خدمت کی، پھر ایک دن کہنے لگا کہ حضرت مجھے آپ اجازت دیں، اب میں کسی اور کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا بھائی کیا بات بنی؟ فرمانے لگا حضرت میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے سوچا کہ آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، کوئی کرامت نظر آئے گی، لیکن میں نے 7 سال آپ کے ساتھ گزارے، مجھے کوئی چیز ایکسٹرا آرڈنری نظر نہیں آئی، کوئی کرامت نظر نہیں آئی آپ کی، آپ تو جس طرح عام لوگ ہیں ویسی زندگی ہے۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ 7 سال کے اندر کوئی ایسا کام میں نے کیا تمہیں نظر آیا جو سنتوں کے خلاف؟ تو اس نے کہا حضرت نہیں۔ یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے، یہی تو سب سے بڑا مجاہدہ ہے کہ ہر کام سنتوں کے مطابق کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے لیے سب سے آسان راستہ اور ہے بڑا مجاہدہ ہی. تو اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے. اب سنتوں کی اتباع ہم کیسے کریں؟ وی وش دس واز آٹومیٹک، ہم نے بٹن دبایا اور بس اب سنتوں کی اتباع شروع ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں طریقے اپنانے پڑیں گے، ٹیکنیکس اپنانی پڑیں گی. ایک تو ہے نا کہ ہم نے اہمیت پتہ چل گئی مجھے، اپنے طور پہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، ہم نے کچھ مسنون دعاؤں کی کتاب خرید لی، سنت دعائیں یاد کر لیں، موقع پہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. ہم احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، ہم نے نوٹس بنا لی کہ اچھا یہ چیز سنت ہے، انسان کوشش کرے کہ میں اس کو عمل میں لانے، ٹرائی ٹو پریکٹس دوز تھنگس. یہ تو انسان اپنا جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے سنت کا، اس پہ پھر انسان کوشش کرے کہ میں ان پہ عمل کروں. لیکن ایک فنڈامنٹل جو ٹیکنیک ہے کہ جس سے سنت پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، آٹومیٹک ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ذکر کی کثرت کرے. کثرت ذکر سے سنتوں کی اتباع کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ٹیکنیک سکھائی ہے. دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جوڑا ہے. ہمارے مشائخ نے یہی تو کام کیا ہے کہ قرآن کو ایسی نظر سے دیکھا ہے کہ اس میں سے جو جولز ہیں اور جو جیمز ہیں اور جو پرلز ہیں وہ ہمیں لا کے دے دیے کہ بس یہ چند اعمال ہیں، جو موٹے موٹے اعمال ہیں، جو بنیاد ہیں، پلرز ہیں، یہ بنیاد کر لو، ان بنیاد کی وجہ سے باقی چیزیں اللہ تعالیٰ خود ہی آسان کر دیں گے. تو وہ جو بنیادی اعمال ہیں نا جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کھچتی ہے، پھر آگے کا سفر آسان ہو جاتا ہے. ان میں سے یعنی کہ اتباع سنت، لیکن اتباع سنت کی بھی بنیاد کیا ہے؟ وہ کثرت ذکر ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مبارکہ ہے وہ اسوۃ حسنہ ہے. اٹس اے ماڈل فار ایوری ون ٹو ایمولیٹ. لیکن ہو ول بی اٹریکٹڈ بائی دیٹ ماڈل، ہو ول فائنڈ دیٹ ماڈل ٹو بی بیوٹیفل؟ وہ شخص ہوگا ذکر اللہ کثیرا، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے. ورنہ پھر انسان سنتوں کی اہمیت تو جانے گا کہ ہاں بہت ضروری ہے، میں ایمان لے کے آتا ہوں، لیکن عمل نہیں کر سکے گا. دل کے اندر وہ محبت نہیں ہوگی، دل کے اندر وہ کشش نہیں ہوگی، وہ مگن، وہ دھن نہیں ہوگا، وہ لگن نہیں ہوگی. یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. دیکھیں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو، آپ بیمار شخص کے سامنے بریانی رکھ دیں تو اس کو ذائقہ نہیں آئے گا، بیمار ہے. تو بالکل اسی طریقے سے سنت تو ہے بیوٹیفل، لیکن ہمارا دل بیمار ہے، اس وجہ سے ہمیں وہ سنت پہ عمل کرنا سمجھ میں نہیں آتا، ہم اس کی طرف کھچتے نہیں چلے جاتے، بہانے ڈھونڈتے. دل بیمار ہے، اور دلوں کی بیماری کی جو شفا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں. شفا القلوب ذکر اللہ، قلب کا جو قلب کا جو شفا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رکھیے. اور اسی وجہ سے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بنیاد بتائی ہے کہ ذکر کرنا ہے اور کثرت سے کرنا ہے. کتنی جگہ یہ حکم آئے، او ذکر اللہ ذکرن کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں، وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات، وہ مرد جو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں، جو عورتیں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں. ہماری جو بنیادی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم کثرت ذکر نہیں کرتے. ہم 5 منٹ کا مراقبہ کر لیا، 10 منٹ کا مراقبہ کر لیا، ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں. بھائی اگر کوئی پہلی جماعت میں ہو اور وہ اپنی کلاس کی تیاری میں 10 منٹ لگائے تو وہ پہلی کلاس بھی پاس نہیں کر سکے گا. گریڈ 1 پاس کرنے کی نہیں بھی آپ اگر 10 منٹ لگائیں نا، وونٹ بی ایبل ٹو پاس. یہاں گریڈ 1 نہیں، یہاں تو ہم اللہ تعالیٰ کی ولایت کا پرچہ پاس کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کا پرچہ جو ایگزام ہے، امتحان ہے، اس کو ہم پاس کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر یہ 10 منٹ اور 20 منٹ سے کیسے بات بنے گی؟ اس کے لیے تو پھر انسان کو گھنٹہ لگانا پڑے گا، روزانہ وقت دینا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی، 10 منٹ 5 منٹ سے بات نہیں بنے گی، گھنٹے لگانے پڑتے ہیں۔ ہمارے مشائق نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اگر ذکر کریں اس راستے پہ انسان شروع کے اندر ذائقہ چکھنے کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ چلیں دوست 10 منٹ کر لیں 20 منٹ کر لیں، لیکن اگر یہ پرچہ حل کرنا ہے، اگر آگے بڑھنا ہے، تو پھر 5-10 منٹ نہیں، منٹوں سے بات نہیں بنتی، پھر گھنٹوں سے بات بنتی ہے۔ جب منٹوں میں انسان ذکر کرتا ہے نا، تو پھر اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ منٹوں کے ذکر کے ساتھ انسان پہ جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے، غیبت بھی ہو رہی ہوتی ہے، نظریں بھی قابو میں نہیں ہوتی، بد نظری بھی ہو رہی ہوتی ہے، سوچ بھی طرح طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ذکر ہم منٹوں کا کر رہے ہیں، وہ ایک معیار ہے کہ اتنا ذکر کریں گے تو اس ذکر کے اثرات ہوں گے، پھر اندر سے تبدیلی آئے گی۔ ہم وہ معیار ذکر کا پورا نہیں کر رہے، کہنے کو تو 5-10 منٹ کر لیا، لیکن کچھ اثرات نہیں ہو رہے۔ اس طرح ایک ڈی ہائیڈریٹڈ پلانٹ ہوتا ہے نا، اب اس کو پودا اس کو پانی نہ دیں، مرجھا جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، ڈی ہائیڈریٹڈ، میل نرشڈ۔ ہم بھی وہی ڈی ہائیڈریٹڈ سالک ہے، ڈی ہائیڈریٹڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذکر کم کر رہا ہے، ذکر کی کمی کی وجہ سے روحانی طور پہ مرجھا جاتا ہے، مرجھائے ہوئے، ڈی ہائیڈریٹڈ، کمزور۔ کہنے کو سالک ہے، لیکن چونکہ ذکر ہمارا کمزور ہے، اس وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے، ہمارے اندر وہ ذکر کے اثرات ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ کیفیات ہی نہیں ہیں۔ تو شروع میں کبھی شوق ہوتا ہے، ہم بیت ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوق میں انسان بیت ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر جب ذکر کرنے کی باری آتی ہے، وہ ہم نہیں کر پاتے۔ شیخ کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کتنی تلاوت کی، تلاوت بھی ہو جاتی ہے، حضرت تلاوت بھی کر لیتا ہوں، درود شریف بھی پڑھ لیتا ہوں، استغفار بھی کر لیتا ہوں۔ اچھا، مراقبہ کتنا کرتے ہو؟ 5 منٹ اور 10 منٹ۔ تو اصل جو دوائی تھی مراقبہ، وہ ہم استعمال نہیں کرتے۔ جو اینٹی بایوٹک ہے، اینٹی بایوٹک ہم نے لی نہیں۔ جو ذکر کی کثرت ہے، جو مین غذا ہے، مین دوا ہے، اس کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ ہماری بنیادی کمزوری ہے، ہماری بنیادی ویکنیس ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر انسان پھر آ کے پوچھتے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ آگے نہیں بڑھ پا رہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذکر کے اندر کمزوری ہوتی ہے، ذکر تھوڑا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ذکر کو کریں، اور ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں، چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے، جب موقع ملے، جب وقت ملے، جب فرصت ہو، اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد رکھیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دن اچھا نہیں لگتا یا اللہ تیری یاد کے بغیر، اور راتیں اچھی نہیں لگتی اللہ آپ کی یاد کے بغیر۔ دن بھی اچھا ہو، رات بھی اچھی ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ جب ذکر تھوڑا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، مذبذبین ذالک، تذبذب، ڈاؤٹس، اسکیپٹسزم۔ اور پھر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہ ادھر کا ہوتا ہے، نہ ادھر کا ہوتا ہے، نہ دنیا دار کا ہوتا ہے، نہ دیندار ہوتا ہے۔ دنیا دار تو اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا دل میں، تو وہ دنیا دار پورا دنیا دار نہیں ہے، اس کو سینس ہے کہ بھئی مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو وہ عام دنیا داری والا زندگی نہیں گزار رہا ہوتا۔ لیکن پورا دیندار بھی نہیں ہوتا، جب دینداروں میں آتا تو اس کا اپنے گناہ آتا تھا کہ میں تو یہ گناہ کر رہا ہوں، میں کیسے دیندار ہو گیا۔ تو نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ پھر وہی مثال ہوتی ہے کہ جو دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ذکر تھوڑا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ذکر اپنی جو بنیاد ہے، اس بنیاد کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے ذکر کرے۔ ذکر کی کثرت ہوگی تو پھر سنتوں کی اتباع ہو جائے گی، آٹومیٹکلی سنتوں کی اتباع ہو رہی ہوگی، سنتوں کا اہتمام کریں، ہر کام سنتوں کے مطابق کریں، یہی ولایت کا معیار ہے، یہی متقی ہونے کا معیار ہے. اور پھر جب سنتوں پہ انسان عمل کر رہا ہوتا ہے تو پھر تو یہ ایک ہائی وے ہے اللہ تعالیٰ کے تک پہنچنے کے لیے, ایک ہائی وے آرام سے پہنچ جاتے ہیں. اگر ابھی ہم کسی سے کہیں کہ بھائی آپ کو سعودیہ جانے لیکن آپ کو پیدل جانا ہے, بچارا پریشان ہو جائے گا کہ میں پیدل کیسے جاؤں, راستہ بھی اتنا لمبا اور پھر راستے کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, رکاوٹیں آ سکتی ہیں, کھانے کی مصیبت, پینے کا تیاری کرنی ہوگی, ساری چیزیں لے کے جانا ہوگا, کتنا طویل سفر ہوگا, پریشان ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو پھر آپشن دیں کہ ہم نے آپ کا ٹکٹ کرا دی ہے, آپ بیٹھے ہیں با ایئر چلے جائیں, وہ یہ سفر چار گھنٹے میں طے کر لے گا. بالکل اسی طریقے سے کہ یہ جو راستہ ہے نا اتباع سنت اور کثرت ذکر, یہ بائی ایئر راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے, یہ بائی ایئر راستہ ہے, شارٹ کٹ راستہ ہے, آسان راستہ ہے, لمبا راستہ نہیں ہے. باقی جو راستے ہیں نا مجاہدہ کرنا, وہ ایسا ہی ہے جیسے انسان پیدل چل رہا ہو, مشکلات آتی رہتی ہیں, آ سکتی ہیں, ہو سکتا ہے منزل پہ انسان پہنچا ہی نہیں. لیکن ہمارے مشائق نے ہمیں جو راستہ دیا ہے نا, یہ اتباع سنت والا ہے, یہ واقعی آسان طریقہ ہے, جہاز کی طرح انسان پہنچ جاتا ہے. ہمیں اپنی ان دو چیزوں پہ محنت کرنی ہے. ذکر کی کثرت, ذکر کی کثرت کیسے ہونی چاہیے؟ ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں جو وقت بھی ملے نا, چاہے پانچ منٹ ہو, چاہے دس منٹ ہو, چاہے بیس منٹ ہو, یا آدھا گھنٹہ ہو, ایک گھنٹہ ہو, جو وقت بھی ہمیں فارغ ملے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار لیں. منٹ منٹ ملتے رہتا ہے, ہر انسان کو اس طرح کا فارغ وقت ملتا ہے, تو جو فارغ وقت ملے چاہے منٹ ہو چاہے گھنٹہ ہو, اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کو گزار دے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. اچھا, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو کام کرتے ہیں دفتر میں, ہم تو پڑھاتے ہیں, ہم مصروف ہیں, تو اس کے لیے پھر شریعت ہی نہیں کہتی کہ اپنا کام چھوڑ دو. شریعت یہ کہتی ہے کہ کام کرو لیکن اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہم دل میں کسی اور کو بٹھا لیں؟ دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اور کام کرو, جو کام ہے کرو, لیکن یہ تو کوئی نہیں کہتا نا کہ دل میں کسی اور کو بٹھانا ہے. دل میں شریعت کہتی اللہ تعالیٰ کو بٹھا لو, اللہ تعالیٰ آ جائے, اور باقی دنیا میں جو کام کرنا ہے کرتے رہو. صحابہ کرام کی یہی تو صفت ہے, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت بھی کرتے ہیں, مارکیٹ میں لین دین بھی کر رہے ہیں, بے بھی کر رہے ہیں, شرا بھی کر رہے ہیں, یعنی ساری مارکیٹ کے اندر ہے جو پلیس جہاں سب سے زیادہ انسان کی انٹریکشن انگیجمنٹ ہوتی ہے. آفس جاب تھوڑی ہے, ڈیسک جاب تھوڑی ہے کہ کوئی ملی نہیں آپ بیٹھے آرام سے, یہ تو فلی انٹریکٹنگ انگیجنگ وت دا پیپل. لیکن عین اس موقع پہ بھی ان کی صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ مصروف آدمی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے. یہ کس نے کہہ دیا کہ دل میں کسی اور کو یاد کر؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو صدیق, جو ایک صادق اور امین تاجر ہوگا, تجارت کرنے والا سچا امانت دار, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین اور شہداء کو رتبہ عطا فرمائیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ انسان تجارت چھوڑتے, کام چھوڑتے, کرے شریعت کے مطابق کرے, لیکن دل میں مقصد یہ ہے, مقصود یہ ہو کہ ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے. مشکل نہیں ہے, ہر کام کرنے سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی تار جوڑ لے کہ یا اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, میرا دل آپ کو یاد کر رہا ہے, پھر کام شروع کریں, پھر اپنے آپ کو چیک کریں, بیس منٹ بعد, آدھے گھنٹے بعد اپنے دل کو چیک کریں کہ اگر دل غافل ہو گیا تو دوبارہ تار جوڑ لیں کہ اوہو, آئی بیکم سو ہیڈلیس, سو آکوپائڈ ان مائی ورک دیٹ آئی بیکم فارگیٹ فل آف اللہ تعالیٰ, لیٹ می ریکنیکٹ, دوبارہ ریفریش کر لیں, پاز یور ورک, دوبارہ اپنی دل کی طرف توجہ کریں, دل میں اللہ تعالیٰ کو پھر یاد کر لیں, اس کے بعد پھر دوبارہ کام کریں. اینڈ کیپ ریپیٹنگ دس, جب کام مکمل ہو جائے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. تو کام کے شروع میں, کام کے بیچ میں, کام کے آخر میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, اور 24 گھنٹے اپنی زندگی میں یہی کام کریں کہ جو کام کریں نا, شروع میں, بیچ میں, آخر میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا دن You will feel the barakat of that remembrance of Allah Ta'ala. Wuzu ka ehtimam kare, masnoon duaon ka ehtimam kare, ye mushkil nahi hai. In cheezon se Allah Ta'ala ke dil mein yaad badhti chali jati hai. Humne dekha hai ki logon ka kabhi kabhar kisi aur cheez mein dil atak jata hai. Hum chah rahe hain ki dil Allah Ta'ala mein atak jaye, lekin kabhi kabhar aisa hota hai ki kisi ka kahin chakkar chal raha ho, taluq bana hua ho, nafsani mohabbatein hoti hain, to wahan unka dil atak jata hai. Ab baithe class mein lekin wo cell phone nikal rahe hain, cell phone vibrate hota hai, hum padhate na university ke andar, wo pata chal jata hai. Ab cell phone vibrate ho rahe to pata chal gaya iska to dil atka hua hai kahin. Unko batane ki bhi nahi, batana nahi padta usko, lekin jis tarike se bechaini ho rahi hoti hai usko, ہلکا سا وائبریٹ کرے اور پھر وہ فون لے کے فوراً باہر چلے جاتا ہے. تو دیکھیں کہیں دل اٹکا ہوتا ہے, بیٹھے کلاس روم میں ٹیچر پڑھا رہی ہے لیکن دل اٹکا ہوئے, تو لوگوں کا جس طریقے سے دل اٹک سکتا ہے غیر اللہ میں, اسی طریقے سے انسان محنت کرے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دل اٹک سکتا ہے. پھر چاہے آپ کلاس میں ہوں, آفس میں ہوں, کلینک میں ہوں, مارکیٹ میں ہوں, جہاں بھی ہوں, دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اٹکا رہتا ہے. ہمارا جو ذکر ہے یہ مصلی کے ساتھ نہیں ہے کہ ہمیں مسجد میں آنا پڑے گا پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا پڑے گا, یہ تو چلتے پھرتے کا ذکر ہے, چلتے پھرتے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا. تو دو چیزیں ہیں, کثرت ذکر اور اتباع سنت, ان دو چیزوں سے یہ سفر طے ہوتا ہے, سلوک طے ہوتا ہے. اب اس کے لیے جو ہے سلوک تو بہت آسان ہو گیا, بہت آسان ہے یہ سفر, مشکل نہیں ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ کسی کو نیند پوری کرنی ہے وہ نیند پوری کر لے, اب آپ کو نظام الاوقات بنائے, میک اے ٹائم ٹیبل. وہ کیسے؟ اب آپ کو کسی کو نیند کا مسئلہ ہے, 7 گھنٹے سونا ہے, سلیپ فور 7 آورس, یو وانٹ ٹو سلیپ فور 8 آورس, کوئی بات نہیں, سلیپ فور 8 آورس, تو 8 آورس آر فور یور سلیپ. اس کے بعد پھر یو ورک, نارملی فل ٹائم ورک ہوتا ہے 8 آورس, تو 8 گھنٹے آپ نے نوکری بھی کر لی, کام کر لیا, دن میں کام کر لیا, تو 8 اور 8 16 گھنٹے ہو گئے. اس کے بعد چلیں 2 گھنٹے فیملی کو دے دیں, بچوں کو دے دیں, تو 18 گھنٹے ہو گئے. پھر آپ کو کچھ باہر سے خرید کے لے کے آنے, شاپنگ کرنی ہے, خریداری ہے ضروری, اس کا بھی 1 گھنٹہ روزانہ کا لگا لیں, 19 گھنٹے ہو گئے. ابھی جو باقی 3-4 گھنٹے بچے ہیں نا, ان گھنٹوں کو ہم ضائع کرتے ہیں کہ میں ذرا لیپ ٹاپ پہ دیکھوں کہ آج کی لیٹسٹ خبریں کیا ہیں, اور میں ذرا فون نکالوں اور میں ذرا اسکرین دیکھوں کہ فلاں کیا کیا, مجھے کون کون سے میسیجز آ رہے ہیں, اور مجھے دنیا کا پتہ ہونا چاہیے. وہ جو ہم باقی 3-4 گھنٹے اپنا ان کاموں میں, خبروں میں اور اسکرین میں اور فضول کاموں میں جو ضائع کر دیتے ہیں نا, وہ وہاں ضائع کرنے کی بجائے اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزار لیں. بس اتنا کام کرنا ہے, اتنا فرق ہے کہ وہ جو 3-4 گھنٹے ہیں نا, بس ان کو کیسے استعمال کریں. تو ان کی بجائے خبروں میں اور آج تو سوشل میڈیا میں انسان پریشان ہو جاتا ہے, کہتے میں ذرا وہ سپیچ دیکھنا چاہ رہا ہوں, بات لیکچر سے نکلتی ہے, پھر وہ پکچرز آتی ہیں, پھر انسان کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے, تقریر سے تصویر تک آ جاتا ہے سفر. اور یہ لوگوں کو ایک مصیبت ہے جس میں کتنے سارے لوگ مبتلا ہیں, اللہ ماشاءاللہ ہر بندے کی یہی کہانی ہے کہ وہ یہاں آتا ہے اور پھنس جاتا ہے. تو یہ جو 3-4 گھنٹے ہیں نا, ان کو اگر ہم مینج کر لیں, ان کو اگر ہم صرف آرگنائز کر لیں کہ بجائے یہ خبریں پڑھ رہا ہوں اور اسکرین دیکھ رہا ہوں اور فلاں تقریریں سن رہا ہوں اور فلاں تصویریں دیکھ رہا ہوں اور بے فائدہ فیوٹائل, بجائے ان کام کو کرنے کے, اور شیطان بھی کھاتا ہے, شیطان وغیرہ لاتا ہے کہ دیکھو جائز ہے نا, حلال ریکریشن ہے نا, کر لو. وہ جائز ہوتی ہے لیکن چلے ایک حد تک, لیکن اس کے بعد پھر وہ ناجائز میں شفٹ ہو جاتی ہے, شیطان کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. تو ان 3-4 گھنٹوں کو اگر ہم اچھے طریقے سے استعمال کر لینا تو سلوک بہت آسان ہے, یہ سفر بہت آسان ہے. اس میں آپ کے کھانا بھی ہے, آپ کا نیند بھی ہے, آپ کے بیوی بچوں کا بھی وقت ہے, آپ کا خرید و فروخت کی جو ذمہ داری ہیں وہ بھی ہے, ساری ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں. फिर भी आपको 3-4 घंटे, ये तो मैं कम बता रहा हूँ, 3-4 घंटे तो आपको फिर भी आराम से मिल जाते, उनको टिका के जिक्र पे लगा दें। तो इस बात को तफसील से इसलिए बता रहे हैं ताकि हमें पता हो कि हमें करना क्या है। तो दो बातें याद रखें कि कसरत जिक्र और इत्तेबाए सुन्नत। ये जो सफर है ना अल्लाह ताला के करीब आने का, ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई थियरी नहीं है कि हमने थियरी पढ़ ली और अब मैं सुबह उठूंगा तो मैं सफर तय कर चुका हूंगा, नहीं। तभी इसको कहते हैं सुलूक। सुलूक कहते हैं रास्ता, और रास्ते मीन्स रास्ते पे चलना पड़ता है, तय करना पड़ता है, तब कैफियत नसीब होंगे। बगैर चले इंसान को कुछ हासिल नहीं होगा। हम यहां बैठे हैं, अभी हम यहां तसव्वुर करें कि मैं मक्का मुकरमा चला गया, तब मक्का मुकरमा पहुंच गए क्या? ऐसी बात है ना, सोचने से थोड़ी पहुंचेंगे, आपको सफर करना पड़ेगा। तो अभी हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, थियरी पता चल गई कि ये चीजें करनी है। अब थियरी पता करने से, मालूम होने से ये थोड़ी कम पहुंच गए, हमें ये चीजें खुद करनी पड़ेंगी। ये सफर है, सफर को तय करना पड़ेगा, तब जाके कैफियत नसीब होंगे। तो इसीलिए हमारे मशाइख बताते हैं कि देखें, अगर छत पे किसी को जाना है और किसी को कहें कि भाई आपको ऊपर जाना है तो आपको चढ़ना पड़ेगा, सीढ़ियां हैं, तो वो सीढ़ियों पे चढ़ता रहेगा और छत पे पहुंच जाएगा, एक दिन आएगा कि छत पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से, अच्छा यूनिवर्सिटी में देखें, किसी को मास्टर्स की डिग्री हासिल करनी है तो उसके लिए बता दिया कि 16 ईयर्स हैं, इन 16 ईयर्स आप यू विल बी एबल टू अटेन द मास्टर्स डिग्री। तो हमारे मशाइक ने भी एक सिलेबस बताया कि 35 लेसन्स हैं जिक्र के, आप ये 35 लेसन जिक्र के कर लें और करते 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 आपको अल्लाह ताला की मारफत नसीब हो जाएगी। जिस तरह सीढ़ियों से इंसान चढ़ के छत तक पहुंच जाता है, 16 साल की डिग्री हासिल करके मास्टर्स मिल जाती है, ये 35 असबाक हैं, एक एक करके 35 लेसन करते रहें, जब मुकम्मल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला आपको अपनी मईयत और अपनी मारफत नसीब फरमा दे। एक सिलेबस है हमारे मशाइख ने दिया है, अब उस सिलेबस को हम करें, मेहनत करें, जिक्र करें। ये जिक्र का सिलेबस है, करते चले जाएं, सीढ़ियां को क्लाइम करते चले जाएं, जितना तेजी से करेंगे उतना जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतनी जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब बताएं कि कितना आसान है, हमारे मशाइक ने खोल खोल के पूरा सिलेबस हमें बता दिया कि लेसन 1 लेसन 2 लेसन 1 करोगे ये लेसन है, इसको करने पे ये कैफियत मिलेगी, लेसन 2 ये है, इसको करोगे तो ये कैफियत मिलेगी। कितना खोल के हमारे मशाइक ने सिलेबस बता दिया, लेकिन अगर कोई वो लेसन करे ही नहीं, जिक्र करे ही नहीं, तो फिर, या फिर करे लेकिन एक ही लेसन पे 2 साल गुजार दिया। अब दुनिया के अंदर अगर कोई एक बच्चा हो वो क्लास 1 2 साल में मुकम्मल करे, हम क्या कहेंगे, फेल हो गया तो। तो यहां भी यही मामला है कि ऐसा शख्स के कोई एक ही लेसन पे अटका हुआ है 2 साल हो गए तो ऐसा शख्स फेल हो गया। तो मेहनत करें, कोशिश करें, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस आगे बढ़ने में जो रुकावट है वो सिर्फ हमारी सुस्ती है और कुछ नहीं है, ओनली आवर लेजीनेस। ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो रास्ता है ना, ये आसान रास्ता है, मंजिल तक पहुंचा के रहता है, अगर कोई रुकावट है तो बस साले की अपनी सुस्ती है और कुछ नहीं है। हमें याद है अमेरिका के अंदर कुछ हाईवेज होते हैं, जो बड़े बड़े हाईवेज हैं, उनको कहते हैं टर्न बाइक। आप एक जगह से एंटर होंगे तो फिर कोई एग्जिट नहीं आता, आप चलते चले जाएंगे फिर दूसरी तरफ से निकलेंगे, आप बीच में कहीं आप इधर उधर जा ही नहीं सकते, कोई एग्जिट है ही नहीं, यहां से दाखिल हो तो उधर से निकल के रहेंगे, टर्न पाइक कहते हैं। तो महाराज जी एक दफा फरमा रहे थे कि जो सुलूक का रास्ता ये भी टर्न पाइक है, कि एक तरफ से इंसान अगर एंटर हो गया तो फिर आप दूसरी तरफ ही से निकलेंगे और कोई बीच में एग्जिट है ही नहीं, लेकिन अगर कोई अभी तक मंजिल तक नहीं पहुंचा तो फिर एक ही वजह है कि कहीं रास्ते के अंदर वो अटका हुआ, रास्ते के अंदर रुक गया। तो हमारा भी यही हाल है कि ये रास्ता तो बहुत आसान है लेकिन हम रास्ते के अंदर अपनी सुस्ती के वजह से रुक जाते हैं, फिर कई महीने गुजर जाते हैं, تو سوائے اپنے سستی کے نا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس سستی سے ہم توبہ کر لیں اور جو اعمال ہمیں سست بناتے ہیں ان سے بھی توبہ کر لیں. جو دل اٹکا ہوا ہوتا ہے لوگوں میں, الجھا ہوا ہوتا ہے, اپنے دل کو ہر طرف سے ہٹا لیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں کہ جو 3-4 گھنٹے جیسے بتائے ان کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں. خاص طور پہ میڈیا, سوشل میڈیا, انٹرنیٹ. ایک زمانے میں انسان سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی وائف کے پاس جاتا تھا, اب جو ہے نا ہمارے عزیز کہتے ہیں کہ وہ وائی فائی کی طرف جاتا ہے, وہاں سے سکون مل رہا ہے اس کو. تو یہ جو طریقہ ہو گیا نا کہ اگر وائف کے بجائے وائی فائی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر کیفیات کہاں سے آئیں گے, کیفیات کیسے ملیں گے پھر؟ اس مصیبت سے بچیں. یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں کیفیات نہیں مل پاتی. ہمیں جو 4 گھنٹے ہم ذکر پہ لگا سکتے تھے ہم اس کو وائی فائی پہ لگا دیتے, پھر کیفیات کیسے ملیں گے؟ اور اگر وہی وقت وہاں سے ہٹا لیں, اپنے اون ٹائم کو پاک, اس ٹائم کو پاک کر لیں, پھر دیکھیں کیسی کیفیات آتی. یہ جو اسکرین ٹائم ہے اس کو منیمل رکھیں. وہ جو فضول خبروں والا ٹائم ہے نا اس کو کم کر دیں, ختم کر دیں ہو سکے تو, پھر دیکھیں کیسی کیفیات آنا شروع ہوتی ہے. خود دیکھیں گے آپ, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یو ول ایکسپیرینس اٹ یور سیلف. وجہ یہ کہ ہمارا جو سلوک ہے یہ کوئی ایکسپیریمنٹل سائنس نہیں ہے, پہلی دفعہ نہیں کر رہے ہوں. یہ ہزاروں لوگوں نے یہ طرح تجربہ کر چکا ہے, ہزاروں سینکڑوں لوگ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت کا ذائقہ چکھ لیا ہے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت کا پتہ چل جائے, ذائقہ انسان چکھ لیتا ہے, تو پھر دنیا کی محبتیں جو ہے نا پھیکی پڑ جاتی ہیں, دنیا کی لذتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں. ابھی دیکھا میں نے وہ ذائقہ ہی نہیں چکھا, تبھی ہم بس یہ انٹرنیٹ کے جو ذائقے نا ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہیں کے مزے چکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ ہم نے چکھا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی لذت جو ذکر میں جو لذت ہے مزہ چکھا ہی نہیں. تو یہ سلوک کے بارے میں اس لیے بار بار بتایا جاتا ہے تاکہ کم از کم ہمیں پتا ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, پھر اس کے بعد ہمیں خود کرنا ہے جو کرنا ہے. ہمارا کام تو صرف بتانا ہے, پتا تو ہونا کیا کرنا ہے. تو اتباع سنت اور کثرت ذکر. پھر کثرت ذکر میں انسان جب کرتا ہے, تمہارے مشائق بتاتے ہیں کہ پہلے جو 7 لیسن ہے اس کی بھی یو شوڈ انڈرسٹینڈ دا سمری. ہو سکتا ہے آپ لوگ میں سے کوئی بھی آگے تک پہنچا نہ ہو, لیکن ایک علم ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا راستہ. سو دا فرسٹ 7 lessons آف ذکر جب وہ انسان کرتا ہے تو اب زندگی فتوے کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے. یعنی پہلے تو انسان جب شروع کرتا ہے نا تو فسق فجور ہو رہے ہوتے ہیں, گناہ ہو رہے ہوتے ہیں, نظر بھی قابو میں نہیں, زبان بھی قابو میں نہیں, لیکن جب یہ ذکر شروع کرتا ہے تو جو فرسٹ 7 lessons ہیں ان کی برکت سے اب گناہ ختم ہو جاتا ہے, جو فسق و فجور ہے وہ نکل جاتا ہے, اب فتوے کے دائرے کے اندر یعنی شریعت کے دائرے کے اندر زندگی آ جاتی ہے. جو پہلے 7 ہے نا lessons, یہ foundations ہیں, یہ pillars ہیں. یہ جتنی pillars مضبوط ہوں گے پھر اس پہ اتنی مضبوط عمارت آپ کھڑی کر سکتے ہیں. لہذا پہلے 7 lessons کو خوب ڈٹ کے چڑھنا چاہیے. یہ آپ جو نا فاؤنڈیشن لے ٹکر رہے ہیں, پوری روحانیت کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ پہلے 7 اسباق کے اوپر ہوتی ہے. تو اس پہ تو جتنا وقت دیں اتنا کم ہے, جتنا ٹکا کے اس پہ محنت کرے نا اتنا کم ہے, کیونکہ مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے فاؤنڈیشن. اور جتنی مضبوط بنیادیں ہوں گی, فاؤنڈیشن ہوگی, اتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ نصیب ہوگی. تو پہلے 7 اسباق ذکر کے ہوتے ہیں. انسان ذکر کرتا ہے, اس کا من پاک ہو جاتا ہے, اس کا من صاف ہو جاتا ہے, گناہ چھوٹ جاتے ہیں, فسق و فجور ختم ہو جاتا ہے, اب فتوے کے اندر زندگی آ جاتی. پھر اس کے بعد ہمارے مشائق 2 lessons کہتے ہیں, اب تحلیل کی یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ. تو 8 اور 9 جو ہے وہ کلمے کے لیسن ہوتے ہیں کہ اب کلمہ پڑھو, یا تو دل میں کلمہ یا زبان سے کلمہ. اور کلمہ جو ہے اس کی جو تاثیر ہے, اس کی افیکٹ یہ ہے کہ یہ انسان کو مخلوق سے بیگانہ کر دیتی ہے. ان کتا عن المخلوق, کہ جو مخلوق میں دل اٹکا ہوتا ہے, دل حائل ہوتا ہے, تو وہ دل وہاں سے اب کٹ جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل جڑ جاتا ہے. ہر ایک سے دل کٹ جاتا ہے اور بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل جڑ جاتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی تاثیر ہے. لا ایک تلوار ہے جس سے انسان ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. الا اللہ, اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی جڑیں جڑ جاتی ہیں. یہ جو لا الہ الا اللہ, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ دلوں کا پالش ہے. تو پہلے جو 7 لیسن تھے اس سے دل صاف ہو جاتا ہے. اور آپ نے ترتیب یہی ہے نا کہ پہلے ایک چیز کو صاف کرتے ہیں, میز ہے اس کو پہلے صاف کریں گے پھر پالش لگائیں گے. تو بالکل یہی طریقہ ہے کہ پہلے 7 لیسن سے دل صاف ہو گیا, پاک ہو گیا. اب جو اگلے 2 لیسن ہیں لا الہ الا اللہ کے, تو اب دل کو پالش دے کے شائن لگاتی ہے. اب دل منور ہو گیا, وہ شائن آ گئی ہے, پالش آ گیا. لیکن کتنا آسان ہے, کتنا خوبصورت ہے. اٹ میکس لاجیکل سینس. تو اب دل پہ پالش ہو. یہ چیز قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَذُكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرو, یہاں تک کہ تبتل کی کیفیت نصیب ہو جائے. یہ تبتل کیا ہے؟ اسی کا دوسرا نام ہے انقطاع عن المخلوق, کہ مخلوق سے دل کٹ جائے, اللہ سے دل جڑ جائے, اور پھر اللہ تعالی کی نسبت کے ساتھ مخلوق سے دوبارہ دل جڑے. تو یہ کیفیت انسان کو پھر نصیب ہو جاتی ہے. اب دیکھیں ہماری کمزوری کہ ہمارا دل ابھی مخلوق میں اٹکا ہوا ہے. صبح ہوتی ہے مخلوق کے بارے میں سوچ رہے ہوتا ہے, شام ہوتی ہے پھر کسی کے بارے میں, مخلوق کے بارے میں دل اٹکا رہا ہے. صبح سے رات تک ہمارا دل انہی الجھنوں میں, انہی پریشانیوں میں, کسی نہ کسی چیز میں اٹکا رہتا ہے. یعنی ابھی ہمیں وہ کٹے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ سکے. ہم گاؤں جاتے ہیں کبھی تو وہاں ایک منظر دیکھنے کو ملتا ہے, ایک گائے ہوتی ہے. اب تو ٹیوب ویل آ گئے ہیں, پانی نکالنا آسان ہو گیا ہے, لیکن پہلے زمانوں میں ایک ویل ہوتا تھا, وہاں سے پانی نکالا جاتا تھا. اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ گائے ہوتی تھی, اس کو گول گول گھماتے تھے اور وہ گھومتی رہتی تھی, تو نیچے سے بالٹیاں پانی کی نکلتی رہتی تھی. تو وہ کرتے کیا تھے کہ صبح کو گائے کی آنکھوں میں پٹی ڈال دیتے تاکہ وہ دیکھ نہ سکے, بلائنڈ کر دیتے تھے, اور پھر اس کو کہتے تھے گول گول گھومو. اب وہ گھوم رہی ہوتی تھی, چل رہی ہوتی تھی, لیکن سوچ رہی ہوتی تھی میں پتہ نہیں کہاں جا رہی ہوں, کیونکہ آنکھ میں تو پٹی لگی ہے نا. لیکن ہائے حقیقت میں وہ گول گول گھوم رہی ہوتی تھی. اب وہ گھوم رہی ہے گھنٹے گھومتی رہتی تھی, پانی نکل رہا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جب اس کی آنکھیں پٹیاں ہٹاتے تھے تو جہاں شروع کرا تھا نا وہیں آگے کھڑی ہوتی تھی. ہمارا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو مخلوق ہمارے دل میں ہوتی ہے, پورا دن گزارتے ہیں, لیکن جب دن ختم ہوتا ہے نا تو پھر وہی مخلوق ہمارے اندر ہوتا ہے. یعنی مخلوق گول گول گھوم رہے ہوتا ہے. تو اگر اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں انقطاع عن المخلوق چاہیے, ورنہ جو ہے دل اٹکا رہتا ہے. جو سم ٹائمز یہ نفسانی محبت ہوتی ہے, کسی کے بارے میں انسان کا دل اٹک جاتا ہے. یہ جو جو آئی لو یو, یہ جو ہے نا بہت خطرناک ہے. اگر یہ انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو کہے پھر تو ٹھیک ہے. یعنی یو سے دس میسج کریں ٹو یور پیرنٹس, ٹو یور وائف, ٹو یور کڈس, ٹو یور شیخ, تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر شریعت کے حدود کے باہر جا کے کسی کو یہ میسج کرے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے تو ہم نے رشتہ جوڑ لیا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں میں ہمارا نام نہ ہٹا دے. تو بہت محتاط ہونا پڑتا ہے. تو دل کہیں نہیں اٹکا ہونا چاہیے. اس کے لیے انقطاع عن المخلوق ہے. جب دل اٹکا ہوتا ہے نا تو پھر انسان کی پرواز بھی نہیں ہوتی. رسی بندی بھی ہو تو وہ جتنی بڑی رسی ہوگی نا اتنا جانور اونچا اڑ سکتا ہے. 20 فٹ کی رسی ہے تو 20 فٹ پرواز کرے گا, ورنہ پھر نیچے ہی آ کے گرے گا. تو ہم پرواز نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارا دل اٹکا ہوا ہے. لیکن جب انسان یہ ذکر کرتا ہے, کلمہ کا ذکر کرتا ہے, کیفیات آتی ہیں, دل اٹک جو ہر طرف سے ہٹ کٹ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے, پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یا اللہ آپ ہی میرے مطلوب حقیقی ہیں, آپ ہی میرے محبوب حقیقی ہیں, آپ ہی میرے مسجود حقیقی ہیں. دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جب انسان کا دل ہر طرف سے ہٹ کٹ گیا, پھر جو 10th لیسن ہے اس کو کہتے ہیں مراقبہ احدیت, وہاں اللہ تعالیٰ انسان کو ایک خاص ایک محبت کا جذبہ عطا فرماتا ہے، اور یہ ایسا محبت کا جذبہ ہوتا ہے جس میں انسان کو فنائیت نصیب ہو جاتی، اب اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے انسان، فنا، ایسی فنائیت ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کا خیال، اللہ تعالیٰ کے بارے میں محبت کا جذبہ وہ ہر وقت دل میں رہتا ہے کہ بھولنا چاہیں بھی تو بھلا نہ سکے، یہ کیفیت رہتی ہے. ایک دفعہ مجنون سو رہا تھا، کسی نے آ کے، اس کے دوست نے آ کے اس کو اٹھانا چاہا، اٹھو اٹھو مجنون اٹھو، وہ سوتا رہا. تو دوسرا شخص آتا کہتا ہے مجھے پتہ ہے اس کو کیسے اٹھانا ہے، تو وہ آیا قریب اور ہلکے سے کان میں کہا لیلا، تو مجنون صاحب فوراً اٹھ گئے. تو یہ جو ہے نا کیفیت کہ نام پہ انسان کا دل مچل جاتا ہے، یہ انسان کو کیفیت نصیب ہو جاتی ہے جب وہ لیسن کر رہا ہوتا ہے، فنائیت کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کے نام پہ ایسی محبت آتی ہے، ایسا مزہ آتا ہے کہ پھر وہ کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دے. ایک نوجوان تھا، ہاسٹل کے اندر رہتا تھا یونیورسٹی میں، روزانہ 3 گھنٹے مراقبہ کرتا تھا. وہ مراقبہ شروع کرنے سے پہلے دروازہ بند کرتا تھا اور پھر دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میں مراقبہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ پلیز کسی کو بھیجی گا نہیں جو ڈسٹرب کرے، کوئی آ کے نوک نہ کر دے، میرا مراقبہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. یہ جو کیفیت ہے نا کہ بس میں رہوں، بیٹھا رہوں اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر، کوئی ڈسٹرب نہ کرے مجھے، ایسی کیفیت بن جاتی ہے، ایسے لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، ہر چیز اس کو اچھی نہیں لگتی، بس اللہ کی محبت میں دیوانہ، مستانہ، غیر سے بیگانہ. تو یہ ترتیب سمجھ میں آئی، پہلے 7 لیسن کیے تو فتوے کی زندگی آ گئی، فسق و فجور ختم ہو گیا، گناہ ختم ہو گئے اور فتوے کے دائرے کے اندر زندگی آ گئی. پھر اگلے 2 جو لیسن ہیں وہ کلمے کے ہیں، وہ کیے تو انقطاع عن المخلوق کا مقام نصیب ہو گیا، اب زندگی تقوی کے اندر آ جاتی ہے. اور اس کے بعد جو 10th لیسن ہے وہ بھی مکمل کر لے تو اس کو مقام فنائیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. فنا کا جو مقام ہے یہ ایسا مقام ہے لا یردو، پھر انسان لوٹتا نہیں ہے، الفانی لا یردو، لوٹتا نہیں ہے، یہ ایک بینچ مارک ہے، یہ ایک پیوٹل مقام ہوتا ہے سفر کے اندر کہ یہاں تک پہنچ گئے پھر لوٹ کے نہیں آتا ہے، حقیقی فنا نصیب ہو جائے. اس کے بعد آگے بھی اسباق ہیں، 15 اسباق اور ہیں، اس پہ پھر انسان کو کیفیات مزید نصیب ہوتی ہیں. یقین کی کیفیات، اب میں مختصر بتا رہا ہوں، یقین کی کیفیات ہوتی ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل ہو جاتا ہے، حق الیقین ہوتا ہے، توکل کی کیفیات نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر کرتے 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 جو 16th لیسن ہے 16th، وہاں انسان کو اللہ تعالیٰ کی معیت والی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے جس کو مقام احسان کہتا ہے، جو سارے سلوک کا جو مقصود تھا کہ ہمیں ایسی کیفیت ہو جائے ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. یہ جو کیفیت ہے نا مقام احسان، یہ انسان کو وہاں نصیب ہو جاتی ہے. پھر انسان کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ حضوری والی، احسان والی، کہ گویا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ جو احسان ہے نا، یہ حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ ایمان، اسلام اور احسان، یہ تینوں چیزیں دین کا جز ہیں. یعلمہم دینہم، اس میں دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، دین کا جز ہے احسان. اور اگر ابھی کسی کو احسان والی نمازیں نہیں مل رہی، یعنی اس کا بھی دین مکمل ہی نہیں ہوا ہے، ابھی دین اس کا مکمل نہیں ہوا، ابھی دین اس کا انکمپلیٹ ہے. تو ایسی کیفیت ہو جائے نا کہ نماز کے اندر احسان کی کیفیت ہو، ان تعبد اللہ کانک ترا، یہ انسان کو 16th لیسن کے اوپر ہی کیفیت مل جاتی ہے. ورنہ تو ہمارے سجدے بے ذوق، ہماری نمازیں کا کیا حال ہوتا ہے، اتنی غفلت میں پڑھتے ہیں، نہ حضوری، نہ کوئی مزہ، نہ کوئی لذت. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان جنت میں جائے گا تو ہر شخص کو، ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں کیا ہوگا بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن اس دیدار کی کیفیت مختلف ہوگی۔ اس دیدار کی کیفیت will be based upon اس کی نماز کی کیا کیفیت ہے، اور نماز کے اندر جتنے وساوس انسان کو آتے ہوں گے تو اتنے پھر اس دیدار کے اندر پردے حائل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو ہوگا، لیکن اگر نماز میں وساوس بہت آتے تھے، محنت نہیں کری نماز میں، نماز کو بنانے کی، تو وسوسوں کی وجہ سے اب جب دیدار نصیب ہو رہا ہے تو وہ بھی پردوں کے ساتھ دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی نماز کو احسان والی بنا لے، اب وساوس نہیں ہے، تو پھر بلا اینی پردہ، ود آؤٹ اینی پردہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ دیکھیں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو ایک ہوتا ہے کہ دلہن کو دیکھنا پردے میں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بغیر پردے کے دلہن کو دیکھنا۔ دونوں میں فرق ہے نا، تو اندازہ لگائیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کچھ تو لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے لیکن پردے کے تھرو ہے۔ ہم بتائیں کہ کتنی بڑی نعمت سے ہم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے یہ، ہم محروم کر رہے ہیں۔ اس لیے محنت کرنی بہت ضروری ہے، محنت کرنا ضروری ہے کہ ہم محنت کریں، اپنی نمازوں کو بنائیں۔ تصوف کا جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ احسان والی نمازیں نصیب ہو جائیں، اور کوئی مقصود تھوڑی ہے۔ کہ جو مقام احسان ہے، اس مقام کے اوپر انسان زندگی گزارے، یہ مقصود ہے تصوف کا۔ کوئی رنگ دیکھنا مقصود نہیں ہے کہ مجھے کوئی کلر آ جائے نظر، خواب دیکھنا بھی مقصود نہیں ہے کہ مجھے اچھے خواب آ جائیں، خواب میں مجھے کوئی نظر آ جائے۔ مقدمے جیتنا بھی مقصود نہیں ہے، دعائیں قبول ہونا بھی مقصود نہیں ہے، عزتیں ملنا بھی مقصود نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے۔ جو اصل مقصود ہے تصوف کا وہ یہ ہے کہ ہمیں احسان والی نماز نصیب ہو جائے، احسان نصیب ہو جائے، مقام احسان، اس مقام پہ انسان زندگی گزارے کہ انت عبد اللہ کا انک ترا، ایسی عبادت کرو جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے، اور یہ دین کا حصہ ہے۔ اگر یہ ہمیں نصیب نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ چلو آپشنل تھا، نہیں، ابھی ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہوا ہے، دین پہ ہمارا عمل کامل نہیں ہے۔ تو بس آخر میں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا پہلے کہ سمجھ تو ہم نے لیا کہ کرنا کیا ہے، دو کام ہیں، اتباع سنت اور کثرت ذکر۔ سلوک کو طے کرنے کے لیے بس یہ دو چیزیں چاہیے، شیخ کی جو رابطہ اور شیخ کی جو صحبت ہے، اس سے انسان کو راستے کی رہنمائی مل جاتی ہے، گائیڈنس مل جاتی ہے، جی پی ایس ڈیوائس، آپ کو ڈائریکشن مل جاتا ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں ہمیں آگے لے کے جاتی، یہ کام ہمارے کرنے والا ہے، اور بس رکاوٹ کیا ہے، وہ ہمارا اپنا نفس کی سستی ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں، ہماری اپنی خواہشات، ہمارے اپنے جذبات، ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ نے تو اللہ تعالیٰ سے ایسا طریقہ مانگا ہے جو بہت آسان ہے، لیکن اس راستے پہ چلنا ہمارا کام۔ حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ من لا ورد له لا وارد له، کہ جس کا کوئی ورد نہیں ہوتا پھر اس میں واردات بھی نہیں ہوتے۔ کیا معنی؟ کہ جس کا کوئی ذکر کا رجمن نہیں ہے، ذکر کا کوئی معمول نہیں ہے، تو پھر کیفیات بھی نہیں ہوتی۔ جو ذکر کرے گا تو پھر اس کی کیفیات ہوں گی، اور جب کیفیات ہوں گی تو پھر وہ ذکر اپنی کیفیات کا بتائے گا شیخ کو، پھر شیخ سے رابطہ بھی ہوگا، اور اگر شیخ سے رابطہ نہیں ہے تو پھر یہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ ابھی ذکر ہی نہیں کر۔ ایک دفعہ سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون شخص ذکر کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ تو لوگ بیٹھے تو انہوں نے سوچا کہ حضرت کو کشف ہو جاتا ہوگا، حضرت کو اس وقت کشف ہو گیا، انہوں نے کہا مجھے پتا آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور پھر فوراً اگلا جملہ فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ کشف نہیں ہوتا ہمیں، لیکن جو ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کی کیفیات آتی ہے، اور جب کیفیات آتی ہیں تو وہ پھر اپنے شیخ کے پیچھے بھاگے گا، وہ شیخ سے خود رابطہ کرے گا، وہ اپنے احوال بتائے گا، پوچھے گا مجھے کیا کرنا ہے۔ شیخ چاہے دنیا کے دوسرے کونے میں ہو نا، وہ پوچھے گا شیخ سے مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. اور اگر شیخ سے رابطہ نہیں ہے تو پھر تو اگر 6-6 مہینے گزر گئے رابطہ ہی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ وہ ذکر ہی نہیں کر رہا, تاکہ کیفیات ہی نہیں ہے, کوئی بتانے کی کوئی کیفیات ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون ذکر کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. کتابوں میں ایک مذاق کے طور پہ واقعہ لکھا تھا, ایک ساس تھی بہو تھی, بہو جو ہے وہ ایکسپیکٹ کری تھی ولادت قریب تھی, تو بہو نے ایک دفعہ کہا کہ اپنی ساس سے کہ میں آرام کرنے جا رہی ہوں, سونے جا رہی ہوں, اور اگر ولادت قریب ہو نا تو آپ مجھے اٹھا دیے گا تاکہ ہم اسپتال چلے جائیں. تو وہ جو ساس تھی وہ مسکرائیں, انہوں نے کہا جب ولادت قریب ہوگی نا تو ہمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ اٹھائیں گے سب کو. معاملہ یہی ہوتا ہے, جب ولادت قریب ہوتی ہے نا تو پھر وہ شور مچائیں گی, وہ سب کو اٹھا رہی ہوں گی. تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر لوگوں کو بتاتا ہے, وہ جا کے شیخ کو بتاتا ہے, وہ جگاتا ہے, وہ بتاتا ہے, وہ رابطہ کرتا ہے. تو بس یہ ذہن میں ہم بیٹھا لیں کہ ذکر کی کثرت کرنی ہے, اپنا نظام الاوقات بنا لیں, اور جو فارغ وقت ہے اس کو اللہ کی یاد میں گزاریں. یہ نسبت ہے قیامت تک چلتی رہے گی, قیامت تک ہر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے اور موجود ہوں گے جن کو اللہ تعالی کے ساتھ ایک خاص تعلق نصیب ہے. اور وہ خاص تعلق حاصل کرنے کا طریقہ یہی دو باتیں جو آج بتائی. ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ محنت کر رہے ہیں, کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک مقام ہوگا, اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی, اللہ تعالیٰ کے اہل اللہ بندوں میں شامل ہوں گے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. کبھی ایک بار حضرت جی کی جو نجی مجالس ہوتی ہیں علماء کرام کے ساتھ, تو یہ واقعات بتاتے ہیں لوگوں کے, ہم پھر حیران ہوتے ہیں. ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جن کا روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول ہے. ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو روزانہ فجر سے لے کے ظہر تک مراقبے میں بیٹھتے ہیں, جن کا روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا معمول ہے. اگر ہم نہیں کر رہے اس مطلب ایسا نہیں کہ کوئی بھی نہیں کر رہا, لوگ ہیں, کرنے والے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کثرت ذکر کی توفیق اور اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.